ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسوہ عالم کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کا موضوع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو اور اس سے حاصل ہونے والے درس۔ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علی اصغر سیفی صاحب۔ تو ہم علی اصغر سیفی صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو مختلف پہلو ہیں، ان سے آپ سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں اور دوسرے جو ماہرین تھے، علماء کرام جو یہاں تشریف لائے ہمارے پاس، آپ سے ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں جو اسوہ ہے، ایک نمونہ عمل ہے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں۔ تو آپ کچھ مثالیں اور کچھ روشنی ڈالیں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام مراحل کے لیے احکام بھی موجود ہیں اور اسوہ بھی موجود ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پہلوؤں میں اسوہ بھی پیش کیا ہے اور اپنے ذریع فرامین سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ مثلا آپ بچوں کی مثال لے لیجئے، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، حتیٰ کہ ان کی ولادت سے پہلے کہ جب کہ ابھی وہ شکم مادر میں ہے، اسی وقت سے آپ جو ہے وہ رہنما احکامات جو ہیں ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ ایک اہم دور ہوتا ہے بچے کی تربیت کا، عموماً لوگ جو ہیں وہ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، کچھ بڑا ہو جائے، پھر تربیت
ہو جائے، کچھ سمجھنے بوجھنے لگے،
پھر تربیت شروع ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تربیت جو ہے وہ شکم مادر سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ کیونکہ آپ کا ایک مشہور فرمان ہے کہ الشقی من شقا فی بطن امہ والسعید من سعد فی بطن امہ، کہ خوش قسمت وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں ہی خوش قسمت ہے، اور بدبخت وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں ہی بدبخت ہے۔ یعنی ماں کی غذا، ماں کا طرز عمل، ماں کا کردار، ماں کا اخلاق، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شکم مادر کے اندر جو بچہ ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اگر وہ حلال غذا کھائے گی تو وہ بچے کی جو شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے وہ ایک مثبت تعمیر ہوگی۔ اگر ماں مثلا حرام غذا کھاتی ہے یا بد اخلاق ہے یا کردار میں اللہ نہ کرے کوئی برائی ہے، تو بچے کی جو شخصیت جسم کے ساتھ جیسے جیسے اس کی شخصیت بن رہی ہے اس کے اندر بھی منفی پہلو جو ہے وہ ساتھ ساتھ،
میرے خیال سے اس سے بڑھ کر ماں کے ساتھ جس طرح کا رویہ آس پاس والے، اس کے شوہر یا اس کی اور جو اعزاء اقربا ہیں، وہ
ان کا رویہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے بچے پر۔
بالکل۔ تو اس سلسلے میں ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
انسانی کرامت کے تحفظ اور نشو و نما سے ہی انسان کی اصلاح اور کمال کی طرف اس کے گامزن ہونے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو ہمیں بچوں سے پیار اور ان کے احترام پر تاکید ملتی ہے، اس کا ایک پہلو تربیت اور احترام کے اساس پر اجتماعی روابط میں اصلاح ہے۔ مثالی معاشرے میں سب کا احترام باقی رہتا ہے۔ اس کے مقابل وہ معاشرہ ہے جس میں فسق و فجور ہوتا ہے، اس میں انسانی کرامت و احترام کا فقدان ہوتا ہے۔ بنابراین رسول اکرم کی سیرت میں بچوں کے احترام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی مناسب نشو و نما ہو اور وہ سماجی برائیوں سے مبرہ اور صالح اور حق پرست بنے۔ ان امور کی اساس رسول اسلام کا یہ مبارک قول ہے کہ اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ اچھے آداب سے پیش آؤ. رسول اسلام کی یہ تاکید کہ اپنے بچوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اس وجہ سے ہے کہ ان کی ذاتی شرافت دب نہ جائے اور بچوں کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنے سے ہی آزاد منش، مستقل مزاج، ٹھوس ارادے، شرافت اور فضیلت کے حامل افراد وجود میں آتے ہیں. اگر بچوں کا احترام کیا جائے اور ان کی توہین و تحقیر نہ کی جائے تو وہ آئندہ کے اچھے انسان کے طور پر سامنے آئیں گے. وہ کبھی بھی انحراف و گمراہی کی طرف رخ نہیں کریں گے. اسی طرح ان کی شخصیت میں مثبت کمالات ایجاد ہوں گے اور وہ اپنے معاشرے اور ملک کے لیے مفید واقع ہوں گے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کو نام لے کر بلاؤ تو احترام سے بلاؤ اور ان کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آؤ. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا بھرپور احترام کیا کرتے تھے. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کسی نومولود بچے کو نام رکھنے کے لیے یا کسی بچے کو دعا کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں لایا جاتا تھا تو آن حضرت اس کے والدین اور رشتہ داروں کے احترام کے طور پر بچے کو گود میں لیتے تھے. آپ کی یہ محبت آمیز روش صرف اپنے نواسوں حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے مختص نہیں تھی. گرچہ آپ کی نظر میں ان کا خاص مقام تھا بلکہ آپ ہر بچے کا احترام کرتے تھے. اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب آپ سفر سے لوٹتے اور آپ کو راستے میں لوگوں کے بچے ملتے تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد حکم فرماتے کہ بچوں کو آپ کے پاس لایا جائے. لوگ بچوں کو لا کر آپ کے پاس بٹھا دیتے. آپ بعض بچوں کو اپنی آغوش محبت میں لیتے تو بعض کو اپنی کمر پر سوار کرتے اور بعض کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے. اپنے اصحاب سے بھی بچوں کو گود میں لینے اور کندھوں پر بٹھانے کو کہتے. بچے آپ کے اس محبت بھرے انداز کو دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتے اور شاید انہوں نے ان شیریں یادوں کو کبھی نہ بھلایا. بچوں کے احترام میں یہ روش تاریخ انسانیت میں بے نظیر ہے. تاریخ میں شاید کسی بھی مذہبی اور سیاسی رہنما نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عملی طور پر بچوں کے احترام کا سبق نہیں دیا ہے.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو جاری ہے حجت الاسلام علی اصغر صحفی صاحب سے. اور ابھی اس سے پہلے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ ہی سے شروع ہو جاتی ہے
اور یہ تربیت جاری رہتی ہے. مثلا جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی ہی والدہ کا دودھ پیئے. لیکن اگر کوئی طبی مشکل پیش آئی ہے تو ایسی خاتون کا دودھ پیئے جو نیک، صالح، با فراست، با عقل ہو. اور سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بد کردار، احمق خواتین کا دودھ نہ پیئے، چونکہ دودھ کے ساتھ صفات جو ہیں وہ بچے میں منتقل ہو رہی ہیں. اسی طرح بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت سے فرامین ہیں. ایک فرمان یہ ہے کہ من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلم الکتاب ویزوج اذا بلغ، کہ جب بچے کے حقوق جو ہیں والدین پر وہ ان میں سے چند یہ ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کا نام اچھا رکھیں، ایک اچھا نام کا انتخاب کریں بچوں کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پڑھنے لکھنے کی تعلیم جو ہے وہ دیں، بلکہ بعض روایت میں آیا کہ کتاب اللہ کی ان کو تعلیم دیں. اور تیسرا جو اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کریں، تزویج کریں اس کی. تو اسی طرح دیگر بہت سارے فرامین ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ گہری توجہ رکھتے تھے بچوں کے معاملات میں. مثلا مثلا ان کا ایک مشہور فرمان ہے کہ احب الصبیان، بچوں سے محبت کرو، ان پر رحم کرو. اور ایک جملہ جو کافی لوگوں کے لیے شاید تعجب کا باعث ہو کہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. کیونکہ یہ بچے کی آنے والی شخصیت میں، مستقبل میں جو شخصیت ہے اس میں بہت زیادہ اثرات رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر اسی طرح امین ثابت ہوگا لوگوں کے لیے بھی، تو جس طرح آپ اس کے لیے ابھی ثابت ہو رہے ہیں. چونکہ آپ اس کو ایک اسوہ منتقل کر رہے ہیں،
ایک نمونہ۔ اگر آپ اس سے وعدہ کر کے پھر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگے گا کہ صاحب یہ تو عام
جی جی یہی مسائل ہیں،
کوئی غلط بات نہیں ہے۔
جی جی
والد صاحب بھی تو یہی کرتے ہیں۔
جی جی یہی کرتے ہیں۔ تو محبت کے حوالے سے ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن اور حسین علیہ السلام سے جو ایک محبت انہوں نے مدینہ کے
ذاتی ایک چیز نہیں تھی بلکہ اسوہ بھی
اسوہ میں انہوں نے دکھایا، مثلا بچوں کو کندھوں پر بٹھا کے گلی کوچوں میں جانا اور بہت ہی زیادہ ان سے لوگوں کے سامنے محبت کرنا، حتیٰ کہ سٹیج پر ہوں اور اگر ان کو آتا دیکھیں تو سٹیج کو چھوڑ کر ان کو، اگر وہ نماز کی حالت میں آپ پر سوار ہو جائیں تو ذرا بھی خفگی اپنے چہرے پہ نہ لانا اور ان کی خاطر نماز کو لمبا کرنا۔ تو ان تمام چیزوں میں ان کا وہ فرمان سامنے آ رہا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو احترام دو، ان کو شخصیت دو، ان کو احترام دو۔ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھیں اور اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے ایک اچھی جگہ اس کو دیں، یعنی اس کو احترام کا احساس دیں۔
یہ نہیں کہ بھگانے لگے
ہاں
تو کہاں گیا۔
اور پھر دوسرا اہم جو جملہ ان کا وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ذرا بھی خفگی نہ لائیں کہ یہ بچہ محفل میں کیوں آ گیا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔
جی ہوتا ہے۔
جی جی
یقیناً صحیح۔
تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح بچے کے بدن جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے، اسی طرح اس کے اندر والا انسان اور اس کی جو انسانی شخصیت ہے وہ بھی اسی طرح پرورش پائے، اور اس کو پرورش دینے کے لیے یہ تمام کام جو ہمیں کرنے پڑیں گے
جو کہ پیغمبر اسلام نے کر کے دکھایا،
کر کے عملی طور پر ہمیں دکھائے
جی،
بلکہ ان کا عملی نمونہ جو امام حسنین کی شکل میں سامنے ہے۔ اسی طرح دیگر صرف ائمہ کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر اصحاب کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی طرز عمل تھا کہ ان سے انتہائی محبت، انتہائی پیار۔ اور پھر ایک آخری جملہ جو اس وقفے سے پہلے میں بیان کروں کہ وہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ بچوں کو بوسہ دیں والدین، اور کہتے تھے کہ یہ والدین جب بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو اس سے نہ کہ صرف ان کی نفسیات اور شخصیت پر ایک مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ خود والدین کے لیے بھی ایک ثواب ہے، ایک درجہ ہے جنت میں۔ کہتے ہیں ہر بوسے کے ساتھ والدین کا 500 سال بڑھ جاتا ہے ایک درجہ دوسرے درجے سے۔ تو بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ کئی دفعہ آپ اصحاب کے سامنے جب اپنے بچوں کو بوسے دیتے تھے وہ حیران ہوتے تھے، بلکہ ایک شخص نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ نے کہا تم بہت ہی بدبخت، یا دوسرے لفظوں میں بہت ہی سخت دل آدمی ہو۔ تو یہ بچوں کو ضرور بوسہ دیں، چونکہ اس بوسہ دینے سے بچوں کی شخصیت تعمیر ہو رہی ہے۔ جتنی بھی محبت بڑھے گی اتنا ہی ان کی شخصیت پر جو ہے
یقیناً بچوں کو جو بچوں کی روحانی غذا جو ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔
جی جی
ماں باپ سے ان کو جتنی زیادہ محبت ملے گی،
جی جی
احترام ملے گا، تو ان کی شخصیت میں تعمیری اور مثبت پہلو اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔
جی جی تو یہیں سے ہم سیرہ پیغمبر میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جس طرح غذا اور دیگر معاملات میں کہ والدین جو ہیں بچوں کو حلال غذا کھلائیں اور حرام غذا آپ کے گھر میں نہ نہ پائے، اسی طرح دیگر معاملات میں بھی جن کا تعلق بچے کی روح سے ہے، قلب سے ہے، اس پہ بھی اسی طرح اسلام میں اور آپ کی سیرہ میں اور آپ کے اسوہ میں اسی طرح اس پر تاکید ہے۔
جی تو ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین ہماری یہ آج کی جو گفتگو ہے یہ ابھی جاری رہے گی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
کہ تمام ملکوں میں اہم ترین ذمہ داریاں جوانوں پر عائد کی جاتی ہیں، جیسے سرحدوں کا دفاع وغیرہ۔ اور ہر ملک کا مستقبل بھی جوانوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. اسی طرح جوان ہی فضائل و کمالات حاصل کر کے اپنے ملک و ملت کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں. احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہی جوان ہوں گے. صدر اسلام میں بھی جوان ہی اسلام قبول کرنے میں پیش پیش تھے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جوانوں سے نیکی اور اچھائی سے پیش آؤ کیونکہ ان کا دل نازک ہوتا ہے. خدا نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے اور جوانوں نے میری مدد کی جبکہ بوڑھے مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے. مسلمان جوان نسل کو اسی روش پر چلتے ہوئے ہمیشہ فضائل و کمالات کے حصول میں پیش پیش رہنا چاہیے اور خود کو ہر ذمہ داری اور مقام کے لائق بنانا چاہیے. رسول اسلام و آئمہ علیہ السلام جوانوں کی طاقت و توانائی کی طرف متوجہ تھے. رسول اسلام 40 سال میں مبعوث ہوئے لیکن حضرت علی علیہ السلام نے بچپن، نوجوانی اور جوانی میں ہی حق کا بھرپور ساتھ دیا اور اس راہ میں ہر مشکل برداشت کی. تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اسلام کے اکثر صحابہ جوان تھے. کفار کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے جوانوں کو کھو رہے ہیں. کفار نے ہر جتن کر ڈالا کہ ان کے جوان رسول اسلام سے رابطہ نہ کر پائے. جوانوں کے رسول اسلام کے ساتھ شامل ہونے سے آپ کی تحریک میں استحکام آیا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی جوانی میں ہی امت کی رہبری کی ذمہ داری سنبھالی. گرچہ حکام جور نے ائمہ طاہرین کو بھرپور طرح سے الہی کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیا، اس کے باوجود تاریخ میں اسلام کی حفاظت اور عوام کی ہدایت اور انہیں راہ راست پر قائم رکھنے میں ائمہ طاہرین نے عظیم کردار ادا کیا ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. گرچہ ائمہ طاہرین نے اکثر قید و بند کی زندگی گزاری ہے لیکن انہوں نے دین کے خلاف اٹھنے والے طوفانوں کو ناکام بنا دیا اور حق و عدالت کی پاسداری میں اپنی زندگی وقف کر دی. جوان ہمیشہ رسول اسلام کے ساتھ مسجد و سماج میں موجود رہتے تھے کیونکہ جوان توانائی، امید اور اخلاص کا حامل ہوتا ہے. جوانوں کو یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ انہیں سن رسیدہ افراد کے تجربوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. جوانوں کو معاشرے میں سرگرم کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی حدیثیں اس کثرت سے ہیں کہ اس پروگرام میں ان سب کا ذکر ممکن نہیں. ہم نے نہایت اختصار سے اس طرف اشارہ کیا ہے.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو چل رہی ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر، اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے. کیونکہ یقیناً بچے، یہ تو بہت مشہور جملہ ہے کہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جناب حجت الاسلام علی اصغر سیفی صاحب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بچوں کے سلسلے میں کیا اسوہ اور کیا درس ہے، اس سلسلے میں ہم سے گفتگو کی. تو آپ ہم کو یہ بتائیں کہ تو بچوں کے بارے میں ہماری گفتگو اب تک چل رہی تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نوجوانوں کے لیے کیا، جو بچپن کے بعد کا مرحلہ، اور یقیناً وہ بھی کسی بھی انسان کی زندگی کا کافی اہم مرحلہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں اسوہ حسنہ، اسوہ پیغمبر اسلام کیا ہے؟
دیکھیں جی، نوجوانی کا جو ایک دور ہے وہ بہت ہی پرتلاتم دور ہے، اور اس دور میں
حساس،
جی جی بہت ہی حساس دور ہے. اس دور میں نوجوان جو ہے وہ جسمانی اور روحانی طور پر ایک انقلاب کو محسوس کرتا ہے. مثلا اس کے بدن کے بہت سارے ہیجانات جو ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں، بہت سارے احساسات
جسمانی اور نفسیاتی بہت سی تبدیلیاں
جی جی بہت ساری ہوتی ہیں. تو نفسیاتی طور پر وہ کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں اپنے آپ کو منواؤں. تو اس وقت اس کے لیے بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلا سب سے پہلی مثال خود آپ کی نوجوانی کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں امین اور صادق کے عنوان سے مشہور ہوئے.
جی،
اور ایک آپ نے ایک مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ نوجوانی میں جو ہے وہ توبہ کرنا جو ہے شیوائے پیغمبران ہے.
جی،
تو آپ جو ہے خود اپنی جوانی میں امین اب لوگ جو ہیں وہ شاید امین کو اس معنی میں لیں کہ امین سے مراد یہ تھی جیسا کہ مشہور ہے کہ لوگ ان کے پاس مار رکھتے تھے
لا کے رکھتے تھے اور وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اور پھر اتنی لوٹا دیتے تھے صاحب, تو اس لیے امین تھے. لیکن ایسا نہیں ہے,
امین کا بہت ہی وسیع معنی ہے. یعنی آپ جوانی میں اگر امین مشہور تھے, یعنی آپ ہر حوالے سے امین تھے, حتیٰ کہ اپنی نگاہوں سے امین تھے, لوگوں کی ناموس کی طرف دیکھ کر خیانت نہیں کرتے تھے. چونکہ بلا وجہ لوگوں کی ناموس کو دیکھنا جو ہے ایک نوجوان اگر دیکھے گا تو وہ خیانت ہے,
امانت میں خیانت ہے. خیانت کسی کی بھی ناموس, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے,
تو آپ اپنی نگاہوں میں امین تھے, آپ اپنی زبان میں امین تھے. آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا تھا کہ جس سے کس کی دل آزاری ہو.
کسی کی بات اگر کسی کی سنی ہوئی بات ہے تو وہ امانت سے امانت داری ہوتی تھی, وہ اندر ہی موجود رہتی تھی, نہیں کہ صاحب جا کے کہہ دیا کسی اور سے.
جی جی, تو اخلاقی حوالے سے تمام پہلوؤں سے آپ امین تھے. اپنے کردار میں امین تھے, اخلاق میں امین تھے, زبان میں امین تھے, حتیٰ کہ اپنی فکر میں بھی امین تھے. کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ اس موضوع پہ فکر ہی نہیں کرتے تھے, صرف انہی امور پہ فکر کرتے تھے کہ جن امور پر فکر کرنے سے ان کی اپنی سعادتیں. چونکہ دیکھیں نا, انسان روحانی اور جسمانی طور پر خود امانت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں وہ اتنا ہی تصرف کر سکتا ہے جتنی خدا نے اجازت دی ہے.
بالکل, بہت اچھے نقطے تو اگر وہ اشارہ کیا.
جی, تو اگر وہ اسی تصرف کی حد تک رہے تو وہ امین ہے, ہر حوالے سے امین ہے. اگر وہ بیجا اللہ کی امانت میں, یعنی اپنے جسم میں, اپنی روح میں, اپنی فکر میں تصرف کرنا شروع کر دے تو یہاں سے پھر وہ امین نہیں رہتا.
امانت داری اس کی خدشے جی, یعنی اس پہ نقصان پہنچ جاتا ہے, کیونکہ یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھیں, جی, یہ روح, یہ سب بدن, کچھ سب کچھ اللہ کی طرف سے امانت ہے,
امانت ہے.
ہم صحیح استفادہ کریں گے جی تو امین کہلائیں گے جی, اور غلط کاموں میں ان کو استعمال کریں گے جی تو امانت میں جی خیانت کرنے والے ہوں گے.
تو آپ کا جوانی میں امین ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ تمام نوجوانوں کے لیے, عالم اسلام کے تمام نوجوانوں کے لیے ایک درس ہے. یہ بہترین اسوہ ہے کہ آپ اپنی جوانی میں امین بنیں, ہر حوالے سے امین بنیں. اسی طرح آپ کے, حضرت علی علیہ السلام جب جوانی میں تھے تو آپ کی ایک نصیحت جو کہ بظاہر حضرت علی علیہ السلام کو تھی لیکن درحقیقت عالم اسلام کے تمام جوانوں کے لیے تھی, وہ بھی اسی مناسبت سے کہ آپ نے کہا کہ بیٹے علی, میری ایک نصیحت ہے, وہ یہ ہے کہ تمہاری پہلی نگاہ کسی ناموس پر وہ تمہاری ہے, یعنی تمہاری شناخت کے لیے ہے. کہ انسان ہمیشہ پہلی نگاہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ دیکھتا ہے وہ کیا چیز ہے, جسم ہے, جاندار ہے, بے جان ہے, کیا ہے, لیکن دوسری نگاہ جو ہے وہ تمہارے ضرر کے لیے ہے. تو یہیں سے ایک درس ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ نامحرم کی طرف جو بے اختیار نگاہ اٹھ رہی ہے,
جو پڑ جاتی ہے,
جو پڑ جاتی ہے,
نظر پڑنا کہتے ہیں,
نظر پڑنا کہتے ہیں, وہ تمہارے لیے ہے. یعنی اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ تم نے ایک شناخت پیدا کی ہے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے,
اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, پڑ گئی یہ نظر,
ایک معلومات میں اضافہ ہو گیا نا, ایک چیز معلوم ہوگی, لیکن دوسری نگاہ جو ہے اس کو منع کیا ہے. تو اسی طرح نوجوانوں کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو آمرانہ طریقے سے ڈیل نہ کرو,
جی یقیناً,
بلکہ
تحکمانہ انداز,
بلکہ اس کو محبت سے, دوستانہ انداز سے, مشورے والے انداز سے اس سے تمام معاملات پر ایک دوست کی حیثیت سے بات چیت کرو. اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں سے جب بھی بات کرو آسان انداز سے مجادلہ کرو, یعنی آسان مجادلہ یہی ہے کہ اچھے انداز سے بحث کرو, اچھے انداز سے گفتگو کرو کہ وہ قائل ہو جائے. اور نوجوان جو ہے وہ اس سٹیج میں ہوتا ہے کہ وہ آمرانہ یا تحکمانہ انداز کو قبول کرنا
نہیں
کرے گا, سرکش ہو جائے گا, باغی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دلیل سے اسے بات کریں, ایک منطقی انداز سے بات کریں, تو وہ یقیناً جو ہے وہ قانع ہوگا. کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ یہ نوجوان کا جو دل ہے یہ خالی زمین کی طرح ہوتا ہے,
کورے کاغذ, خالی زمین کی طرح,
وہ لینا چاہتا ہے کچھ لیکن وہ ایسے نہیں لے گا, بلکہ دلیل سے لے گا, عقل و منطق سے لے گا. اور جب بھی آپ اس پہلو سے آئیں گے تو وہ یقیناً آپ کی بات کا قائل ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ علی اصغر سیفی صاحب. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسوہ عالم کی اگلی کڑی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک گھنٹے کا عدل و انصاف ایسی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کو روزے رکھے جائیں اور رات کو نمازیں پڑھی جائیں۔